السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 786. سجدے کے وقت بھی پورے طور پر تکبیر کہنا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ تقریباً اب کتاب الاذان ہمارا کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے اور اس کے بعد ہم دوسری والی والیوم شروع کریں گے. اگر ان لوگوں کے پاس یہ والی والیوم ہے یعنی 7 والیوم والی کتاب ہے تو جو 3rd والیوم کی کتاب ہے 3 والیوم کی کتاب ہے ان کی تو پہلی جلد ہی رہے گی. اور کتاب الاذان میں دراصل امام بخاری نماز کا پورا طریقہ لائے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں خاص طور سے صحابہ کا طرز عمل. تو الحمدللہ پھر ہمیں یہاں پر ایک اطمینان اور سکون مل جاتا ہے کہ ہم صحیح بخاری پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہماری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز ہو جائے گی. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا اور ہاتھوں کو بھی اٹھانا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا یہ ثابت ہے. یہاں پر سجدے کے وقت بھی پورے طور پر تکبیر کہنا. ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے اور انہوں نے غیلان بن جریر سے اور انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین نے علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ جب بھی سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے, اسی طرح جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے, جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے, جب نماز ختم ہوئی تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی, یا یہ کہا کہ اس شخص نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح آج نماز پڑھائی. سبحان اللہ. یعنی سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا, یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا اور سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا. رسول اکرم کا یہ طریقہ تھا نماز کا. اور نیچے والی حدیث بھی دراصل ہمیں یہی بتا رہی ہے. ابن عباس یہاں پر اصل میں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ اکرمہ کہتے کہ انہوں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو کہ عبداللہ بن عباس کے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور آزاد کردہ غلام بھی, تو انہوں نے دیکھا کہ ہر جھکنے اور اٹھنے پر وہ تکبیر کہتا تھا, اسی طرح کھڑے ہوتے وقت اور بیٹھتے وقت بھی. میں نے ابن عباس کو اس کی اطلاع دی, آپ نے فرمایا ارے تیری ماں تجھ کو روئے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلی نماز نہیں ہے, یعنی یہ نماز تو رسول اکرم کی نماز کے عین مطابق ہے اور تو اس پر تعجب کرتا ہے. عرب لوگ کہا کرتے تھے اصل میں جب وہ کوئی غلط بات یا ایسی کوئی جملہ سن لیتے تو تیری ماں تجھ کو روئے ایسا جملہ کہتے تھے. تو عبداللہ بن عباس بھی اکرمہ پر خفا ہوئے کہ تو اب تک نماز کا پورا طریقہ نہیں جانتا, اور ایکچولی وہ جو نماز پڑھنے والے شخص تھے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. تو عبداللہ بن عباس غصہ ہو رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ پر کہ تو نماز کا طریقہ نہیں جانتا اور ابو ہریرہ جیسے فاضل پر انکار کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کی نماز کیسے ہوتی تھی کہ تکبیر آپ کہتے تھے, ہاں رکو میں جانے سے پہلے رکو سے اٹھنے کے بعد آپ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے جس کو رفع الیدین کہتے ہیں, لیکن ہر بار ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. جب سجدے میں جائیں گے تو صرف تکبیر کہیں گے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, سجدے سے اٹھیں گے تو صرف تکبیر کہیں گے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تکبیر مطلب اللہ اکبر. جب سجدہ کر کے کھڑا ہو تو تکبیر کہے. اور سیم وہی حدیث ہے جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں اور نیچے والی حدیث بھی سیم وہی ہے. اس بارے میں کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا, حدیث نمبر 790 دیکھیے. اور ابو حمید نے اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمائے. اور ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے شعبہ نے اور ابو یافور اکبر سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مصعب بن سعد سے سنا, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا, اس پر میرے باپ نے مجھے ٹوکا اور فرمایا کہ ہم بھی پہلے اسی طرح کرتے تھے لیکن بعد میں اس سے روک دیے گئے اور حکم ہوا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں. تو یہاں پر پہلا والا حکم منسوخ ہے اگر کوئی ایسا پڑھتا تھا نماز تو, کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر دونوں رانوں کے بیچ میں رکھنا. یہ پہلے تھا حکم لیکن منسوخ ہو گیا اور گھٹنوں پر رکھنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ بعض لوگ عبداللہ بن مسعود کی روایت لاتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود کی وہ روایت جس میں انہوں نے رانوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہا ہے ایکچولی وہ منسوخ ہو چکی ہے, وہ حکم منسوخ ہو گیا. تو ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے رکو میں؟ گھٹنوں پر. اگر رکو اچھی طرح اطمینان سے نہ کرے تو نماز نہ ہوگی. آپ دیکھیں بہت ہی اہم بات ہے یہ, کیونکہ ہمارے پر اکثر لوگ رکو میں پراپر جس طریقے سے جھکنا ہے اس طریقے سے نہیں جھکتے ہیں, یا تو بہت زیادہ نیچے سر جھکا دیتے ہیں یا بہت اونچا سر رکھتے ہیں اور رکو اطمینان سے نہیں کرتے, بلکہ رکو کے بعد پوری طرح کھڑے نہیں ہوتے اور وہیں کا وہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو یہ انکمپلیٹ رکو ہوگا. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے سلیمان عامش کے واسطے سے کہا, میں نے زید بن وحب سے سنا, انہوں نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکو پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ, اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت کی مخالفت ہوگی اگر رکو صحیح طریقے سے نہ کیا جائے, یعنی رکو اگر کمپلیٹ نہ ہو تو نماز ناقص ہے یا کمی والی نماز ہے, کیونکہ رسول اکرم کے زمانے میں کیا تھا کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو رکو اور سجود جلدی جلدی کر رہا تھا, یعنی پورا حق نہیں ادا کر رہا تھا, تو آپ نے اس کو دو بار لوٹا دیا کہ جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھ کر آؤ. تو اسی بنا پر حذیفہ بن یمان نے یہاں پر اس شخص کو ایسا کرتے دیکھا تو یہی بات کہی. رکو میں پیٹھ کو برابر کرنا, یعنی سر اونچا نیچا نہ رکھنا. ابو حمید نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا پھر اپنی پیٹھ پوری طرح جھکا دی, تو اس میں اعتدال اور تمانیت کی حد کیا ہے؟ یعنی رکو پوری طرح کرنے کی اور اس میں اعتدال و تمانیت کی حد کیا ہے؟ ہم سے بدل بن محبر نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے حکم نے ابن ابی لیلہ سے خبر دی, انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو و سجود دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو تقریباً سب برابر تھے سوائے قیام اور تشہد کے قعود کے. قیام سے مراد جب نماز کی ہم قراءت کرتے ہیں, سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور سورت, تو وہ ہے قیام. اور تشہد یعنی جو آپ بیٹھتے ہیں دو رکوع کے سوری دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں یا پھر تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں. اسی کے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت ہی اطمینان سے رکوع کرتے تھے اور سجود بھی بہت اطمینان سے کرتے تھے. تو رکوع میں جو دوسرے ہمیں صحابہ سے بات ملتی ہے یا روایت ملتی ہے اس میں یہی بات ثابت ہے کہ رکوع میں سر کو بالکل ایسے نہ جھکا دیا جائے کہ صرف پیٹ اونچی رہے اور سر جھک جائے, اور نہ ہی سر اتنا اونچا رکھا جائے کہ بالکل جھکے ہوئے معلوم ہی نہ ہو, بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ پیٹ اور سر ایک پوزیشن میں رہے, اسٹریٹ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دینا جس نے رکوع پوری طرح نہیں کیا تھا. پیچھے ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں, ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ راوی اس حدیث کے کہ رسول اکرم جب مسجد میں تشریف لے گئے اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا. نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ کو سلام کیا. آپ نے اس مرتبہ بھی یہ فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. تین بار اسی طرح ہوا. آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا, میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا, اس لیے آپ مجھے سکھلائیے. آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہے, پھر قرآن میں سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ, اس کے بعد رکو کر اور پوری طرح رکو میں چلا جا, پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا, پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدہ میں چلا جا, پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا, دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر, یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کر. یعنی دیکھیں رکو کرنے کے بعد بھی اطمینان سے کھڑا ہو جانا ہے پوری طرح اسٹریٹ, پھر سجدے میں جانا ہے, پھر سجدے کے بعد بھی پوری طرح بیٹھ جانا ہے, اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے. تو دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے جو دوسری احادیث کی کتابوں میں ہے کہ اس شخص نے رکو اور سجدہ پورے طور پر ادا نہیں کیا تھا, اسی لیے رسول اکرم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا. تو اسی سے یہ باب نکلا, یعنی یہ ترجمہ ہوا باب کا, کہ اگر رکوع یا سجود اطمینان سے ٹہر ٹہر کر نہیں ادا کیے گئے, یعنی جو رکن ہے نماز کے, تو نماز سے پوری نہیں ہوتی ہے، ناقص رہ جاتی ہے، اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، اور رکوع اور سجود اسپیشلی اطمینان سے ہو۔ رکوع کی دعا کا بیان، ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے، اور انہوں نے منصور بن معتمر سے، اور انہوں نے ابو الدہ مسلم بن سبی سے، اور انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو رکوع کی بھی بہت ساری دعائیں ہم کو ملتی ہیں، چاہے تو یہ بھی دعا بہت اچھی اور چھوٹی سی دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو ویسے تو ہم کیا پڑھتے ہیں رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم، ہے نا؟ تو رکوع اور سجود کی اکثر دعائیں ملتی جلتی بھی ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور آپ چاہیں تو حسن المسلم میں دعائیں دیکھ سکتے ہیں، بہت اچھی دعائیں اس میں دی گئی ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجود میں پڑھا کرتے تھے یا رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنے کی فضیلت، یعنی جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ حدیث 796، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے سمی سے خبر دی، انہوں نے ابو صالح زکوان کے واسطے سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنا چھوٹا سا جملہ پڑھنے سے کتنی بڑی اجر کی خوشخبری دی گئی ہے، تو ہم ضرور پڑھیں۔ آگے کی دونوں احادیث بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بارے میں ہی ہیں، تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے پوچھا تھا کہ کس نے کہے یہ کلمات، کوئی نمازیوں میں سے کسی نماز نے کہے تھے، کیونکہ رسول اکرم فرماتے کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ یعنی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ جو بھی الفاظ پڑھیں گا، جیسے کہ حدیث 799 میں ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو اس سے اس کی فضیلت ثابت ہوئی۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا، ابو حمید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو سیدھے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ پیٹھ کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے ثابت بنانی سے، اور انہوں نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے تھے، چنانچہ آپ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کرنے کے بعد پوری طرح اسٹریٹ کھڑے ہو جانا چاہیے، اور جو بھی ذکر و اذکار ہے وہ پڑھیں اس وقت ضرور۔ اور امام قسطلانی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ، یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اعتدال، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، ایک لمبا رکن ہے، یعنی اس میں ٹائم لگے گا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سیدھا بس سجدے میں چلے جائیں۔ بیچ کے چار احادیث چھوڑ دیجئے، حدیث نمبر 806 دیکھیے، سجدے کی فضیلت کا بیان۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سجدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، دیکھا جاتا ہے ہمارے دین میں نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور نماز میں سب سے اہم رکن سجدہ ہے، اور یہی سجدہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے، اور یہ سجدے کا انکار دیکھیں شیطان کو جنت سے نکلوانے کا اور فرشتوں کی ہم نشینی سے نکلوانے کا ذریعہ بنا۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہت ہی اہم رکن ہے نماز کا، اور بہت ہی خوبصورت رکن ہے، یعنی واقعی میں جو بندگی کا ایک مادہ ہمارے اندر رکھ دیا گیا، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ہماری فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ ہم کسی کے آگے جھکیں، کوئی ایسی سپر پاور، اور ہم کو بتا دیا گیا کہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا خالق اور مالک ہے، بس تمہیں اسی کے آگے جھکنا ہے۔ حالانکہ دنیا کے دوسرے ادیان، دوسری قومیں پتھروں کے آگے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے آگے جھکتی ہیں، تو یہ سب شرک میں آ جائے گا۔ اور یہی تعلیم دینے کے لیے انبیاء کرام آتے رہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اسی کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، اور اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو۔ لیکن وہ ایک سجدہ ہی تو آج انسان سے نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنا ہی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنا ہی نہیں چاہتا، بلکہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو ریورٹ لوگ ہیں وہ زیادہ اس طرف آ رہے ہیں، اور ہم مسلمان جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں، لہٰذا ہم نے جو بچی کچھ ہماری کچھ تھی عبادتیں وغیرہ اس کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو سجدے کی کیا فضیلت ہے؟ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب اور عطا بن یزید لیسی نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے؟ آپ نے جواب کے لیے پوچھا، هل تمارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ صحاب؟ رسول اکرم نے ان سے الٹا سوال کیا، کیا تمہیں چودھویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ لوگ بولے، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا، فہل تمارون فی الشمس لیس دونہا صحابن؟ کہ کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا، بہت خوبصورت حدیث ہے، فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكْ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ وَطَبَقَ هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُهَا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یعنی ہم کو سورج دیکھنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے، لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، چنانچہ بہت سارے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سارے چاند کے اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے، یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے، پھر اللہ عزوجل ان کے پاس ایسی صورت میں جسے وہ پہچان لے آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ بھی کہیں گے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا، پولیس رات جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا، اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ اور جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکس ہوں گے، سعدان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول و عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، نہیں کتنے لمبے اور کتنے چوڑے ہیں وہ، البتہ ان کے طول و عرض کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہ آنکس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے، بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو، چنانچہ ان کو وہ باہر نکال لیں گے، اور موحدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدے کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اہم ہے سجدہ۔ آپ دیکھیں کہ سجدے کے آثار کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ چنانچہ یہ سب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدے کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی، جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فائدہ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا، یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا، اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اس لیے کہے گا، اے میرے رب، میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اسی کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے، یا اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، نہیں، تیری بزرگی کی قسم، اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا، جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور اس کی شادہ بھی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا، لیکن پھر بول پڑے گا، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تُو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ ایک سوال کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت فرمائے گا، پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کر دی گئی تو تُو دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم، اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا. چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا. دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی پہنائی، تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ، مجھے جنت کے اندر پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، افسوس اے ابن آدم، تو ایسا دغاباز کیوں بن گیا؟ کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ بندہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اپنی سب سے زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنا. اللہ تعالیٰ ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا، اور پھر فرمائے گا، مانگ، کیا ہے تیری تمنا؟ چنانچہ وہ اپنی تمنا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا، اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو. خود اللہ تعالیٰ ہی یاد دہانی کرائے گا، اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا، تمہیں سب اور اتنی ہی اور دی گئیں. ابو سعید خدی نے ابو ہریرہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور اس سے 10 گنا اور زیادہ تمہیں دی گئیں. اس پر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات صرف مجھے یاد ہے کہ تمہیں تمنائیں اور اتنی ہی اور دی گئیں، لیکن حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ میں نے آپ کے کہتے سنا تھا کہ یہ اور اس کی 10 گنا تمنائیں تجھ کو دی گئیں. سبحان اللہ. اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں، بہت طویل حدیث ہے، لیکن یہاں پر ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان توحید پر ہو، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے سے یا نفس کی کجی اور کمی سے، شہوت کی کجی سے وہ گناہوں میں ملوث ہو بھی گیا تو جہنم میں جلنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال لے گا، اور پھر ایسے اس کے درجات بلند کرے گا کہ اس کو جو کچھ اس نے، یعنی جو بھی تھوڑا بہت باقی تھا اس کا، اس سے کئی گنا 10 گنا بڑھا کر اس کو مزید دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، ہے نا؟ تو سجدے کی فضیلت یہاں کیا بیان ہوئی ہے کہ اس طویل حدیث کو اسی لیے امام بخاری لائے ہیں کہ سجدے کی جو جگہ ہے کہ اللہ نے دوزخ پر اس کو حرام کیا ہے کہ وہ اس پیشانی کو جلائے جس پر سجدے کے نشانات ہیں، اور انہی نشانات کی بنا پر بہت سے گناہگاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دوزخ سے نکالا جائے گا. پھر اس حدیث میں اللہ کے دیدار کی بات کی گئی، اور اللہ کا دیدار بھی برحق ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، جو اس طرح سے حاصل ہوگا جیسے 14ویں رات کے چاند کا دیدار عام ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا آنا اور اپنی صورت پر نظر آنا وہ بھی ثابت ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ شفقت کے ساتھ کلام کرنا بھی ثابت ہے. تو بہت ساری قرآن کی آیات اور احادیث صحیحہ جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات لکھی گئی ہیں، ان کی بنا پر اہل حدیث اس پر متفق ہیں کہ اللہ ان جملہ صفات سے موصوف ہے. وہ حقیقتاً کلام کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے فرشتے اس کی آواز سنتے ہیں، اور وہ اپنے عرش پر ہے. اس کی ذات کے لیے جہد تفوق ثابت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ کس سمت ہوگا. وہ حقیقتاً کلام کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے فرشتے اس کی آواز سنتے ہیں، اور وہ اپنے عرش پر ہے، اور اس کا علم، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر سما اور بسر کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے آئے جائے، جس سے چاہے بات کرے، اور جس کے لیے چاہے جو فیصلہ کرے. پھر اس حدیث میں جہنم کا بھی ذکر ہے، اور سادان کے کانٹوں کی بات کی گئی ہے. یہ سادان نامی گھاس کا ذکر ہے جس کے کانٹے بڑے سخت ہیں، اور پھر اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے کس حد تک ہوگی یہ تو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اس میں ماء الحیات کا ذکر ہے جو جنت کا پانی ہوگا، اور ان دوزخیوں پر ڈالا جائے گا جو دوزخ میں جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے. اس پانی سے ان میں زندگی لوٹ آئے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ کا ایک گنہگار شخص سے مکالمہ ہے جسے سن کر اللہ تعالیٰ ہنسے گا، اور یہ ہنسنا بھی برحق ہے. تو اس حدیث میں ہمیں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے افعال پتہ چلتے ہیں، اس کی صفات عالیہ کا ذکر ہوتا ہے اس حدیث میں. تو آپ دیکھیں کہ ایک حدیث سے کتنے سارے مسائل اخذ کر لیے گئے نا، تو اس سے امام بخاری کی کیا بات سمجھ میں آتی ہے، کیسی ان کی کوالٹیز تھیں. کیونکہ کچھ لوگ ان کو فقیہ نہیں کہتے، یعنی کسی کے نزدیک فقیہ کا مطلب ہے کہ بس جو صرف اور صرف قیاس آرائیاں کرے اور لوگوں کی رائے مشورے سے کوئی فتویٰ دے نہیں، بلکہ آپ حدیث سے بھی بہت سارے مسائل اخذ کر سکتے ہیں اور حدیث سے بھی آپ کو احکامات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے. تو سجدہ کتنا اہم ہے کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، ان اعضاء پر حرام ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سجدوں کا کیا حال ہے، یعنی سجدوں میں بھی جو خیال رہتا ہے، دنیاوی خیالات کی بھرمار ہوتی ہے ہمارے سجدوں میں، ہمارے سجود میں، وہ تاثیر وہ اثر باقی ہی نہیں ہے. جیسے کہا گیا تھا کہ جو مصر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی ہم نے اتنے بت بٹھا رکھے ہیں کہ نماز کے دوران بھی انہی دنیاوی خیالات کا ذکر ہمارے ذہن میں گھومتا رہتا ہے، جبکہ ہمیں سب خیالات کو جھٹک کر صرف ایک اللہ کی بندگی میں لگے رہنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں کثرت سجود کی توفیق دے. اور لاسٹ ٹائم بھی جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کثرت سجود کیسے ہو سکتے ہیں، جیسے پتہ فرض نمازیں سنت وغیرہ تو مخصوص ہیں، اس میں تو ہم کوئی چینجز نہیں کر سکتے. وہ کون سی نماز ہے جس میں کثرت سجود ہو سکتے ہیں؟ جی تہجد، یہ نفل نماز ہے، ٹھیک ہے. اور رسول اکرم نے کیا خوشخبری دی تھی جو ان کے والنٹیئر تھے ان کو کیا نصیحت کی تھی؟ کہ مانگ اے ربیہ کیا مانگتا ہے، آپ نے خوش ہو کر ان کے عمل سے کہا تھا. تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ اور مانگو، کیونکہ ینگ سے صحابی تھے تو اس لیے ان کا ہو سکتا کچھ دل چاہے. تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، غور کر کہا، پھر دوبارہ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صرف آپ کا ساتھ ہی چاہیے جنت میں. سبحان اللہ، تو رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو. تو کثرت سجود انسان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بناتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بناتی ہے. لیکن آج ہمارے پاس سجدوں کے لیے کہاں ٹائم ہے، آپ بتائیے. کتنے بزی ہیں نا ہم لوگ کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کریں. سجدے میں پوزیشن کیسی ہونی چاہیے، آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سجدے میں دونوں بازو کھلے اور پیٹ رانوں سے الگ رکھے. ہم سے یحیٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے بکر بن مدر نے، جعفر بن ربیعہ سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن حرمز سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مالک بن وحینہ سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی. لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی. یعنی اتنا آپ کا جو سجدہ ہوتا تھا، پیر سوری ہاتھ دونوں باز، یعنی جو آپ کا جسم ہے اس سے ہاتھ تھوڑے ہٹ کر ہوتے تھے الگ، اور ایون پیٹ بھی رانوں کو نہیں لگتا تھا، پیٹ اس سے الگ ہوتا تھا رانوں سے. لیکن آج ہمارے سجدے ہم دیکھتے ہیں، اور ویسے بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ سلو کما رائی تم انہیں اسلی، آگے وہ احادیث آ رہی ہیں ویسے پھر بھی، کہ جیسے تم نماز پڑھو اسی طرح تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم نے نمازوں میں بھی کتنے چینجز کر لیے ہیں، وہ بھی فقہی مسلک اور مذہب کے لحاظ سے ہم نماز پڑھتے ہیں، کہ ہمارے امام نے جو کہہ دیا، یا امام کے شاگرد نے، یا امام کے شاگرد کے شاگرد نے، یا تین پیڑھیوں کے بعد بھی کوئی کسی کی اولاد ہے انہوں نے کہہ دیا تو بس ہم ویسے ہی پڑھیں گے، خود سے کوئی تحقیق نہیں کریں گے. تو اس سجدے کی فضیلت تھی اور سجدہ کیسے کرنا چاہیے. اچھا ہم لوگ بریک لے لیتے ہیں. تو سجدے میں دونوں بازو کھلے اور پیٹ رانوں سے الگ رکھنا چاہیے. ہم سے یحیٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے بکر بن مدر نے اور جعفر بن ربیعہ سے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن حرمز سے، کہ رسول اکرم کیسا پڑھتے تھے کہ ان کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، یعنی پیٹ رانوں سے بھی الگ ہوتا تھا اور ہاتھ جسم سے بالکل الگ ہٹ کر ہوتے تھے. تو امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سجدے میں کوہنیاں پہلو سے الگ رکھنا اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا سنت ہے. امام شافعی کی کتاب الام کے نام سے کتاب تھی, یعنی جس میں اسی میں سارے اصول لکھے ہوئے ہیں فقہ کے سارے اصول. پہلی جو کتاب لکھی گئی فقہ پر وہ کتاب الام ہے, امام شافعی کی بہت مشہور کتاب ہے. سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا, اور اس بات کو ابو حمید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. جب سجدہ پورا نہ کرے تو کیسا گناہ ہے؟ ہم سے سلط بن محمد بصری نے بیان کیا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے واصل سے, اور انہوں نے ابو وائل سے, انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدے پوری طرح نہیں کرتا تھا. جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. ابو وائل نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم مر گئے تو تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی. تو رکوع اور سجدہ دونوں اطمینان سے کرنا چاہیے. سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا. ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان ثوری نے عمرو بن دینار سے, اور انہوں نے طاؤس سے, اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے, آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا تھا, اس طرح کہ نہ بالوں کو آپ سمیٹتے نہ کپڑے کو. اور وہ سات اعضاء یہ ہیں: پیشانی, سات ناک کے, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں. ٹھیک ہے, تو یہ سات اعضاء پر سجدہ کریں گے. اور سجدے میں کیا نہیں کریں گے؟ نہ بال سمیٹیں گے نہ کپڑے, یعنی آپ کو نہ بال سنوارنے ہیں سجدے میں, اور نہ ہی کپڑوں کی طرف توجہ کرنی, کیونکہ کچھ لوگ کپڑے گھسیٹتے رہتے ہیں, کھینچتے رہتے ہیں, تو اس سے نماز میں خشوع میں کمی آئے گی. تو اور یہ بھی ثابت ہے کہ سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں کو ساتھ میں ٹکانا ضروری ہے. یہ باس کہتے کہ پہلے ناک ٹکائی جائے گی پھر پیشانی, اور باس کہتے کہ پہلے پیشانی ٹکائی جائیں گے پھر ناک, لیکن پیشانی اور ناک دونوں ٹکانا ضروری ہے, تب ہی سجدہ ہوگا, ادروائز سجدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات بھی یاد رکھیں, کیونکہ اگلی حدیث میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ برا بن عازب نے بیان کیا اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے. آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے. جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے, یعنی رکوع سے سر اٹھاتے, تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک آپ اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے. تو اصل میں پیشانی ہی زمین پر رکھنا سجدہ ہے, اور ناک بھی پیشانی میں داخل ہے, کیونکہ ناک اور پیشانی دونوں کا زمین سے لگانا واجب ہے. پھر دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کا زمین پر ٹیکنا, اور دونوں پیروں کی انگلیوں کو قبلہ موڑ کر رکھنا, یہ کل سات اعضاء ہوتے ہیں جن پر سجدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, صرف پیشانی ٹکا دیتے ہیں, پیشانی کا بھی اگلا والا حصہ ٹکاتے ہیں, پوری پیشانی بھی نہیں ٹکاتے, وہ بھی غلط ہے سجدہ. اور دیکھیں پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ رسول اکرم کے دونوں بازو جسم سے الگ ہوتے تھے, کوہنیاں اوپر کوٹھی بھی ہوتی تھی, ہے نا, کہ بغلوں کی سفیدی تک نظر آتی تھی. تو یہاں کیا ثابت ہوا کہ رسول اکرم کو جیسے نماز پڑھتے دیکھا گیا, ہم بھی ویسی نماز پڑھیں گے کہ خواتین کی نماز الگ ہے اور مردوں کی الگ ہے؟ ایسا کچھ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں. سجدے میں ناک بھی زمین سے لگانا. ہم سے معلہ بن اسد نے بیان کر کہا کہ ہم سے وہب بن خالد نے, انہوں نے عبداللہ بن طاؤس سے, انہوں نے اپنے باپ سے, انہوں نے ابن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے, پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا, اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر, اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹے نہ بال. اب دیکھیں یہاں پر عبداللہ بن عباس اشارہ کر کے بھی بتا رہے ہیں کہ پیشانی کے ساتھ ناک کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا. اور ایک اور حدیث سے ثابت ہے, امام بخاری سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں ٹکنا چاہیے, اس کے ثبوت کے لیے یہ حدیث لائے امام بخاری. سجدہ کرتے ہوئے کیچڑ میں بھی ناک زمین پر لگانا. چونکہ آپ لوگ جانتے ہوئے کہ مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کچی بنی ہوئی تھی, کوئی پختہ چھت نہیں تھی, تو جب بارش ہوتی تو کیا ہوتا تھا, چھت ٹپکنے لگتی تھی. اور چونکہ مسجد نبوی کے فرش پر کوئی کارپیٹ نہیں تھا, نہ کوئی فرشی تھی, نہ کوئی ٹائلز تھی, بس کنکریاں ڈالی ہوئی تھی، بچھائی ہوئی تھی، جو نیچے مٹی تھی اور اس پر کچھ کنکریاں تھیں. تو جب بارش کا پانی گرتا تو کیا ہو جاتا تھا وہاں پر؟ پھر کیچڑ ہو جاتا تھا. تو ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے، یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا کہ فلاں نخلستان میں کیوں نہ چلیں، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے. چنانچہ آپ تشریف لے چلے. ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجیے. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں شب قدر وہ آگے ہے. چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی. جبریل دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے. پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرے کی تاخراتوں میں ہے، اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا. کیچڑ سے مراد یہاں پر گیلی مٹی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. ان اس کی نشانی یہ ہے شب قدر کی کہ بارش ہوگی اس رات کو. مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا. پھر رسول اکرم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول اکرم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا. آپ کا خواب سچا ہو گیا. سبحان اللہ، آپ نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہیں، یعنی مٹی لگ رہی ہے آپ کی پیشانی کو اور ناک کو، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی بڑی دلیل ہے کہ سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں لگائے جائیں گے زمین سے. اور اس کے لیے امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ آپ کی ناک پر بھی وہ نشان تھے مٹی کے اور پیشانی پر بھی نشان تھے مٹی کے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے تنگی کے زمانے میں انہوں نے وقت گزارا ہے صحابہ نے، اور پھر بھی کوئی شکایتیں نہیں تھی، اور کتنے بڑے بڑے معرکے سر کیے، بڑی بڑی جنگیں کی، کہاں کہاں گئے اسلام کی دعوت کو لے کر. اور آج ہمارے پاس سب کچھ فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آج ہماری مسجدیں دیکھی ہیں آپ نے، کتنے بہترین مساجد ہیں، کتنی بہترین اس میں لائٹنگز، کارپیٹس، نقش و نگاری، فل اے سی، ٹھنڈی ہوا. ایون جو ایسے کنٹریز ہیں جو غریب کنٹریز کہلاتے ہیں یا جو بھی وہ اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے سمجھے، پھر بھی وہاں کی اگر مسجدیں آپ دیکھ لیں گے تو اس میں کوئی پیچھے نہیں ہے مسجدوں میں. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مسجد میں اپنا پیسہ لگا دے تاکہ نمازیوں کو آرام ملے. بڑے بڑے کولرز لگے ہیں، اے سی لگے ہیں الحمدللہ مساجد میں، بہترین کارپیٹ ہے. اور انہوں نے کیسے وقت گزارا کہ مسجد نبوی میں نہ کارپیٹ تھا، نہ فرشی تھی، نہ چھت پکی تھی، اور ایون کوئی چراغ بھی نہیں تھا. 9 سال تک وہ لوگ اندھیرے میں نماز پڑھتے رہے مغرب اور عشاء کی. اور پھر یہ جو ایک کپڑے میں نماز پڑھنا ہے تو اس صورت میں وہ منع ہے کہ جس میں دونوں بازو بند جائیں، ٹھیک ہے، اور شرمگاہ کے کھل جانے کا اندیشہ ہو. تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس بارے میں کہ نمازی سجدے میں بالوں کو نہ سمیٹے، اور پیچھے یہ حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس بیان میں کہ نماز میں کپڑا نہ سمیٹنا چاہیے، سیم وہی حدیث ہے جو ہم اوپر پڑھ آئے ہیں، لیکن آپ اس کے ٹاپک سب یاد رکھیں. تو اگر نماز پڑھتے ہوئے سر پر کچھ لگ جائے یا پھر کپڑوں کو کچھ لگ جائے تو اس کو بار بار سمیٹنا یا اس کو جھٹکنا نہیں چاہیے، اس سے نماز کے خشوع پر اثر پڑتا ہے اور نمازی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یعنی خود نماز میں دل نہیں لگتا. اب آپ مجھے بتائیے کہ نماز میں ایسے چھوٹے لباس پہننا جس سے جو آپ کی ٹخنوں کو کور نہ کر رہے ہوں، یعنی خواتین کی میں بات کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے آپ بار بار شلوار کو کھینچتے رہتے ہیں نیچے کہ آپ کی ٹخنیں نہ دکھیں، آستین چھوٹی ہونا جس کی وجہ سے آپ آستین کو کھینچتے رہیں یا دوپٹہ برابر کریں، یہ ایسا سنتھیٹک دوپٹہ جو کہ بالکل بار بار پھسل رہا ہو، چکنا دوپٹہ جو آپ کے سر پر ٹھہر بھی نہ رہا ہو، تو کیا یہ نماز کہ خوشبو کے لیے صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ کو ایسے کمفرٹیبل کلوتھس پہننے چاہیے نماز کے دوران جو آپ کے پورے ستر کو بھی کور کرے اور آپ کو ڈسٹرب بھی نہ کرے آپ کی نماز میں، اور خوشبو متاثر نہ ہو اس سے. سجدے میں تسبیح اور دعا کا بیان. ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے سفیان ثوری سے, انہوں نے کہا کہ مجھ سے منصور بن معتمد نے مسلم بن سبی سے بیان کیا, اور انہوں نے مسروق سے ان سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سنا مسروق نے کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو جب سے آپ کو ویسے بھی خوشخبری دی گئی تھی کہ اب فتح اور نصرت قریب ہے, تو آپ اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا بیان کریں, فسبح بحمد ربک واستغفر. اس لیے رسول اکرم زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں, اے اللہ تو مجھ کو بخش دے. اس میں تسبیح بھی ہے, تحمید بھی ہے اور استغفار ہے, تینوں موجود ہیں. تو اس لیے رکوع اور سجدے میں اس کا پڑھنا افضل ہے. اور سبحان ربی العظیم وہ بھی ہم جانتے ہیں, سبحان ربی الاعلی وہ بھی ہم رکوع اور سجود میں پڑھتے ہیں, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح وہ بھی ثابت ہے رسول اکرم سے, تو آپ وہ بھی رکوع اور سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. دونوں سجدوں کے بیچ میں ٹھہرنا. ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی سے, انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے کہ مالک بن حویرث نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہ سکھا دوں. ابو قلابہ نے کہا کہ نماز کا وقت نہیں تھا مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے, پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی, پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے, پھر سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدے سے سر اٹھایا, اور پھر سجدہ کیا اور سجدے سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا. انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی. ایوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمرو بن سلمہ نماز میں کیسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں نے نہیں دیکھا. آپ تیسری یا چوتھی رکعت پر سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھے, یعنی جلد سے استراحت کرتے تھے, پھر نماز سکھلانے کے بعد, یعنی پھر کنٹینیوس ہے. جلد سے استراحت کے بارے میں تو یہ آپشنل ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جلد سے استراحت پہلے ہوتا تھا بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا, یعنی جب آپ تیسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا, یعنی بیٹھ کر اٹھنا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کمپلسری نہیں ہے. تو رکوع اور سجود سب میں اعتدال ضروری ہے. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ثابت سے, اور انہوں نے حضرت انس بن مالک سے, اور انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھا تھا بالکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں. ثابت نے بیان کیا کہ انس بن مالک ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا, جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں, اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں. یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بھی دیر تک بیٹھنا ہے, اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک کھڑے ہونا ہے, اور دو سجدوں کے درمیان کی بھی دعا ہم کو ملتی ہے. تو یہاں پر دو سجدوں کے بیچ کی جو دعا ہے بعض لوگ اس کو نہیں پڑھتے ہیں, جبکہ یہ سنت سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے, اور اس کے بارے میں علامہ شوقانی کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ صحیح احادیث کو معلوم ہونے کے بعد بھی اس پر عمل کرتے نظر نہیں آتے, یا پھر کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. تو دونوں سجدوں کے درمیان یا تو رب اغفر لی پڑھا جا سکتا ہے, یا پھر اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی یہ پڑھ سکتے ہیں. اس بارے میں کہ نمازی سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو جانور کی طرح زمین پر نہ بچھائے, کیئرفلی سنیے. اور ابو حمید رضی اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے, بازو نہیں بچھائے, نہ ان کو پہلو سے ملایا. اور یہ جب وہ ابو حمید رضی اللہ عنہ ہیں, ایکچولی ان کی احادیث بہت زیادہ نماز کے سلسلے میں وارد ہے, یہ سب سے یعنی انہوں نے آخر وقت میں رسول اکرم کو دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے, لہٰذا ان کی بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے, انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے, انہوں نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا, انہوں نے انس بن مالک سے, اور انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو, کیونکہ اس طرح بازو بچھا دینا سستی اور کاہلی کی نشانی ہے. اور کتے کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے تاکہ مذمت ہو اس کی, یعنی پھر اس لیے اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے ہمیں بھی. اور امام قسطلانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی ناپسندیدہ ہوگی. پھر اس شخص کے بارے میں جو شخص نماز کی تاک رکعت پہلی اور تیسری میں تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اٹھ جائے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا، میں نے آپ کو بتایا، جس کو جلسے استراحت کہتے ہیں، یہ آپشنل ہے. کچھ صحابہ کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، یا پہلے اس کا حکم تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. اب جو اگر بیٹھنا چاہے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی تھوڑا ٹھہر کر وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو. اس بارے میں کہ رکعت سے اٹھتے وقت زمین کا کس طرح سہارا لے، حدیث 824. ہم سے معلہ بن اسد نے بیان کر کہا کہ ہم سے وہب نے اور انہیں ایوب سختیانے سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت مالک بن حویرث ہماری یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی. آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ میں صرف تم لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح. اور وہ کیسے کرتے تھے کہ تکبیرات کہتے تھے اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے تھے. ٹھیک ہے، پیچھے بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ٹاپک کیا آیا کہ رکعت سے اٹھتے وقت زمین کا کس طرح سہارا لے. تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر اٹھتے تھے، تو آپ دونوں ہاتھ ٹکا کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھ آپ بالکل سجدے میں جیسے بٹھاتے ہیں ویسے زمین پر ٹیک کر بھی اٹھ سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو ایسا الٹا بھی ٹیک کر اٹھ سکتے ہیں جیسے آٹا گوندھتے وقت ہم کرتے ہیں نا، تو ویسے بھی ٹیک کر اٹھ سکتے ہیں، دونوں طریقے جائز اور درست ہیں. پھر آگے کی دونوں احادیث بھی وہی ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. تشہد میں بیٹھنے کا مستون طریقہ دیکھیے. ام دردہ رضی اللہ عنہ فقیہ تھی اور وہ نماز میں بوقت تشہد مردوں کی طرح بیٹھتی تھی. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے سجدے کا بھی دیکھ لیا کہ بازو نہیں بچھانے چاہیے سجدے میں، رسول اکرم نے منع کیا. اور اتنی صحابیات زندہ تھیں، اصل میں اگر ایسا کچھ ہوتا کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہوتا تو آپ خود مجھے بتائیے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، ام دردہ رضی اللہ عنہا تھیں جو بہت بڑی فقیہ تھیں، کئی کئی لوگ ان سے نماز سیکھنے کے لیے آتے تھے دین کے احکامات، تو یہ لوگ تو کبھی نماز میں عورتوں کے لیے الگ انہوں نے نماز کے احکامات نہیں بتائے، بلکہ سیم مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. ہم سے عبداللہ بن مسلم نے بیان کر، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کر، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے، اور انہوں نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں چار زانوں بیٹھتے ہیں. میں ابھی نہ عمر تھا، میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا، لیکن عبداللہ بن عمر نے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پاؤں پھیلا دے. میں نے کہا کہ آپ تو اسی طرح میری طرح کرتے ہیں، تو آپ بولے کہ کمزوری کی وجہ سے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے. اس کی وجہ سے پھر آپ نے کیا کیا تھا، آخر عمر میں کمزوری کی وجہ سے وہ چار زانوں بیٹھتے تھے اور یہ محض ایک عذر کی وجہ سے تھا، ورنہ مستون طریقہ کیا ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پاؤں پھیلا کر اس پر بیٹھا جائے، اور اسے تورک بھی کہتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی یہی مستون ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھیں الا کہ کوئی مجبوری ہو. اور یہاں پر ایک اور مزید پوری حدیث بیان کی جا رہی ہے. محمد بن عمرو بن عطا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اکرم کی نماز کا ذکر ہونے لگا. تب وہ حمید سعادی نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکو کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹ کو جھکا دیتے، پھر جب رکو سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے. جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے، پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلے کی طرف رکھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے، پھر مقعد پر بیٹھتے، یعنی پوری طرح سے لیفٹ سائڈ کے کولہے پر بیٹھ جانا. اور یہ اس کو اور بھی کئی لوگوں نے روایت کیا ہے، تو اس میں ہم کو پوری طرح سے تشہد کا طریقہ پتہ چل گیا کہ کیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے. اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور دو رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، چنانچہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ یعنی آپ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا بھول گئے تھے، تو آپ نے پھر آخر میں دو سجدے سہو کے کر لیے۔ تو یہ تھا تشہد۔ اب آپ جو سوال کرنا ہو سوال کر لیجیے۔ پہلے قاعدے میں تشہد پڑھنا اور آخری قاعدے میں تشہد پڑھنا، تو ہم نیچے والی حدیث ہی لے لیتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ جائے گی۔ حدیث نمبر 831، ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہ ہم سے عامش نے شقیق بن سلمہ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے سلام و جبرائیل اور میکائیل پر، سلام و فلاں اور فلاں پر، اللہ پر سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود سلام ہے، تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو؟ اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے تمام آداب بندگی، تمام عبادت اور تمام بہترین تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور آپ پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ ہم پر سلام اور اللہ کی تمام صالح بندوں پر سلام، یعنی التحیات جو ہم پڑھتے ہیں۔ جب یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ قاعدے کی دعا ہے جسے تشہد کہتے ہیں۔ تشہد، آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ تشدد کہہ رہے تھے، تشدد کا مطلب ہوتا ہے کسی پر بہت ظلم کرنا، زیادتی کرنا، خوب مارنا کسی کو، ٹھیک ہے؟ تو تشدد نہیں ہے، کچھ سے کچھ بن جائے گا، وہ تشہد ہے، وہ یعنی شہادت دینا۔ تو سبحان اللہ، کتنی خوبصورت یہ آپ دیکھیں جو تعریف یہ دعا ہم کرتے ہیں التحیات، کہ سب کچھ پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں الحمدللہ، یعنی قول اور فعل اور ہمارے بدن، ساری ہر چیز، ہماری ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ساری ہماری بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہی کو پہنچتی ہیں، یعنی اسی کے پاس جاتے ہیں پاکیزہ کلمات، جو ہماری تعریف کے کلمات بھی ہے۔ پھر رسول اکرم پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، اور اپنے آپ پر، خود پر بھی سلام بھیجا جاتا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں رسول اکرم اس وقت موجود تھے تو اس کی ضمیر رسول اکرم کو جاتی تھی، اب جو ہے رسول اکرم موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ ضمیر چینج ہونی چاہیے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ تو جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، ہر قسم کی تعظیم، مطلب تحیات جو ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے تحفے ہوتے ہیں، تعریف کے کلمات ہوتے ہیں، وہ کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اسی کی ذات سب سے مقدس اور اعلیٰ ہے۔ تو یہ عبادت قولی ہوئی جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، اور جو ہم سجدے اور رکوع کرتے ہیں وہ فعلی عبادت ہوئی، یعنی ہم اپنے اعضاء سے کر رہے ہیں، اور مالی عبادات کے لیے بھی یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ التحیات رسول اکرم ہی نے سکھائی تھی صحابہ کو، اور یہیں پر سکھائی تھی، یعنی اس کے تعلق سے جو باتیں موجود ہیں کہ یہ جب معراج پہ رسول اکرم گئے تھے تو یہ معراج کا تحفہ ہے التحیات، تو یہ غلط بات ہے، بلکہ وہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے۔ پھر تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں۔ عائشہ رضی اللہ نے خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا پڑھتے تھے، اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ اور جب کسی نے ذکر کیا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں، اس پر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے، تو اسی بنا پر قرض سے یا قرض کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا و فتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔ دجال کی فتنے سے بھی رسول اکرم نماز میں دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی رسول اکرم پڑھتے تھے، جو ابو بکر صدیق کو آپ نے خاص طور سے یاد کروائی تھی۔ تشہد کے بعد جو دعا اختیار کی جاتی ہے اس کا بیان، اور یہ کہ اس کا دعا کا پڑھنا کچھ واجب نہیں ہے۔ تو التحیات یعنی تشہد ہی کے بارے میں ہے، یہ التحیات کے بارے میں۔ تو آپ نے التحیات پڑھ لی اور درود شریف پڑھ لیا تو کافی ہے، اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ واجب نہیں ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے, نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. سلام پھیرنے کا بیان. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے, انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب زہری نے, ہند بنت حارث سے حدیث بیان کی کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم جب نماز سے سلام پھیرتے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عورتیں کھڑی ہو جاتی باہر آنے کے لیے, اور آپ کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے تھے. ابن شہاب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اور پورا علم تو اللہ ہی کو ہے کہ آپ اس لیے ٹھہر جاتے تھے کہ عورتیں جلدی چلی جائیں اور ہر نماز سے فارغ ہو کر یا مرد نماز سے فارغ ہو کر ان کو نہ پائیں. تو یہاں پر سلام پھیرنا نماز کا ایک حصہ ہے. جمہور علماء اور اہل حدیث کے نزدیک سلام پھیرنا نماز کا ایک رکن ہے اور فرض ہے, اور کچھ لوگ اس بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز میں سلام نہیں پھیرتے ہیں, تو یہ چیز درست نہیں ہے. نماز میں سلام پھیرنا نماز کا ایک رکن ہے, اور جیسے امام سلام پھیرے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کو بھی سلام پھیر دینا چاہیے, کیونکہ نیچے والی حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, یعنی وہ سوری عتبان بن مالک کہتے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ سلام پھیرنا ضروری ہے. اور سلام پھیرنے کے بعد امام کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں, بس وہ سلام پھیرنا کافی ہوگا. اس بارے میں کہ امام کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں, صرف نماز کے دو سلام کافی ہیں. ہم سے عبدان نے بیان کیا, کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی, کہا کہ ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی, کہا کہ مجھے محمود بن ربی نے خبر دی, وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول اکرم پوری طرح یاد ہیں اور آپ کو میرے گھر کی ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری سے سنا, پھر بنی سالم کے ایک شخص سے اس کی مزید تصدیق ہوئی. عتبان نے کہا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا, میں رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری آنکھ خراب ہو گئی ہے اور برسات میں پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری قوم کی مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز ادا فرمائے تاکہ میں اسے اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں. آپ نے فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا. صبح کو دن چڑھ گئے تو رسول اکرم تشریف لائے اور ابو بکر آپ کے ساتھ تھے. آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے دے دی. آپ بیٹھے نہیں بلکہ پوچھا کہ گھر میں کس حصے میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو. ایک جگہ کی طرف میں نے, جسے میں نماز کے لیے پسند کیا تھا, اشارہ کیا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی. پھر آپ نے سلام پھیرا اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا. امام بخاری حدیث کو سلام پھیرنے کی غرض سے لائے ہیں, اور یہاں پر اصل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک صحابی جو کہ اب ان کو عذر لاحق ہو گیا تھا, یعنی وہ جا نہیں سکتے تھے, تو لہٰذا انہوں نے اپنے گھر کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لی. ہو سکتا وہ وہاں پر باجماعت نماز پڑھے, یا ہو سکتا وہ اکیلے نماز پڑھنا چاہتے ہوں, واللہ عالم, لیکن وہ ان کے پاس ایک عذر تھا اصل میں. تو رسول اکرم نے ان کی نماز کو جگہ بنا دی, یا ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کو وہ مسجد بنانا چاہتے ہوں بعد میں تاکہ وہیں نماز پڑھ سکیں. تو جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے گھر میں اور نفل پڑھنے کے لیے گھر میں کسی حصے کو مخصوص کر لینا چاہیے, اس کی اجازت ہے. اور نماز کے بعد ذکر الہی, جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم فوراً سلام جب پھیرتے ہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک تو تل جلال والاکرام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ نماز ابھی جو نیک کام کیا تھا آپ نے اس کو ختم کرتے ہی آپ استغفار پڑھ رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ دن بھر کے کام کرنے کے بعد ہمیں کتنا استغفار نہیں پڑھنا چاہیے. تو حدیث 843 دیکھیے, ہم سے محمد بن نبی بکر نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا, ان سے عبید اللہ عمری نے, اور ان سے سمی نے, ان سے ابو صالح زکوان نے, اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نادر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے, حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں. مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں, اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو, لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے, اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا, اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے. سو ان کے جو یہی عمل یعنی شروع کر دیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر کہا کرو. پھر ہمیں اختلاف ہو گیا، کس نے کہا کہ ہم تسبیح 33 مرتبہ، تحمید 33 مرتبہ اور تکبیر 34 مرتبہ کہیں گے. میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہو، یہاں تک کہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے. سبحان اللہ یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا عمل مال و دولت اللہ کے راستے میں دینے والوں سے بھی بڑھ جائے گا. یعنی چونکہ جو جن لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں تو وہ اجر سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر مال و دولت ہوتا تو وہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے. اور نیچے والی حدیث میں بیان کیا گیا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے رسول اکرم، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ جسے تو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت اور مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ، اور یہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان بہت پختہ کرتی ہے دعا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. امام جب سلام پھیر چکے تو لوگوں کی طرف منہ کرے کہ رسول اکرم جب نماز فرض پڑھا چکے تو ہماری طرف منہ کرتے تھے، تو یہ سنت طریقہ ہے. احادیث تھی جس میں سلام پھیرنے کا اور سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار کا، یا سلام پھیرنے سے پہلے کیا دعائیں پڑھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے. سلام کے بعد امام اسی جگہ ٹھہر کر نفل وغیرہ پڑھ سکتا ہے. کچھ لوگ اس کو بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں جگہ بدلنے کو. حدیث 848 ہم سے آدم بن ابی ایاس نے کہا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ہم سے ایوب سختیانی نے، ہم سے نافع نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نفل اس جگہ پڑھتے تھے جس جگہ فرض پڑھتے. قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بھی اسی طرح کیا ہے، اور ابو ہریرہ سے مرفون روایت ہے کہ امام اپنی فرض پڑھنے کے بعد پڑھنے کی جگہ پر نفل نہ پڑھے، تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے منع کیا ہو جہاں فرض پڑھی ہو، بلکہ آپ صرف جگہ اس لیے تبدیل کرتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کے پیچھے آ کر نہ کھڑا ہو جائے، تو اس وجہ سے جگہ چینج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ادروائز نہیں. جس جگہ فرض پڑھی آپ نے اسی جگہ نفل پڑھ سکتے ہیں یا پڑھنے چاہیے. اور پھر اگلی احادیث میں کہ عورتیں جلدی چلی جایا کرتی تھیں اور مرد پھر بعد میں جاتے تھے، کیونکہ تھوڑے ہی لوگ تھے نا، اب تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. اگر امام لوگوں کو نماز پڑھا کر کسی کام کا خیال کرے اور ٹھہرے نہیں بلکہ لوگوں کی گردنیں پھاندتا چلا جائے تو کیا ہے؟ 851 ہم سے محمد بن عبید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے عمر بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملائکہ نے خبر دی، ان سے عقبہ بن حارث نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد آپ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اب آپ اپنی کسی بیوی کے حجرے میں گئے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کو تعجب محسوس فرمایا، تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلہ بچ گیا تھا یعنی تقسیم کرنے سے، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض کے بعد امام اگر کوئی فوری ضرورت معلوم ہو جائے تو وہ کھڑا ہو کر جا سکتا ہے، کیونکہ فرضوں کے سلام کے بعد امام کو خواہ اپنی جگہ ٹھہرے رہنا کچھ لازم یا واجب نہیں ہے. اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اکرم کو اپنی جو پیغمبرانہ ذمہ داریاں تھیں اس کا کس قدر شدت سے احساس تھا کہ سونے کا ایک حصہ بھی آپ نے گھر میں رہنے دینا گوارا نہ کیا. نماز پڑھ کر دائیں یا بائیں دونوں طرف پھر بیٹھنا یا لوٹنا درست ہے. انس بن مالک دائیں اور بائیں دونوں طرف مڑتے تھے، اور اگر کوئی دائیں طرف خواہ قصد کر کے مڑتا تو اس پر آپ اعتراض کرتے تھے. تو کوئی بھی طرف سے آپ لوٹ سکتے ہیں یا پلٹ سکتے ہیں، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو، اور مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے ہمارا یہ پورا ہی کمپلیٹ ہو جائے گا ان شاء اللہ، اللہ نے چاہا تو. اور اس کے بعد پھر ہم اپنا کتاب الاذان کا ٹیسٹ رکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.